ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ، تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
امریکہ کی ہنگامہ آرائیوں پر ایران کا رد عمل. القاعدہ کے خطرے کو دوبارہ بیان کرنے کا امریکی مقصد. بینظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ سے پیپلز پارٹی کی درخواست. مشرقی یورپ میں امریکی میزائلی پروگرام اور روس کا رد عمل. ترکی کی یونیورسٹیوں میں حجاب کی آزادی کے بل کی اصولی منظوری.
جی ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، خلائی شعبے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی شاندار کامیابی پر امریکی حکام سیخ پا ہو گئے ہیں. چند دنوں قبل اسلامی جمہوریہ ایران نے خلا میں میزائل لانچنگ راکٹ فائر کر کے خود کو دنیا کے ان 11 ملکوں میں شامل کر لیا ہے جن کے پاس خلائی ٹیکنالوجی موجود ہے. ظاہر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اس عظیم اور شاندار کامیابی پر امریکی حکام کو سیخ پا یا چراغ پا تو ہونا ہی تھا. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
ایران کا خلائی راکٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں چھوڑے جانے پر وسیع رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن ایران کی اس خلائی کامیابی سے امریکی حکام آگ بگولا ہو گئے ہیں. امریکی حکام نے فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک طرف ایران کی تکنیکی اور سائنسی ترقی کو کم اہمیت ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسری جانب ہنگامہ آرائی کے ذریعے ایران کی تکنیکی اور سائنسی ترقی کو عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے مربوط کرتے ہوئے اسے خطرناک ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. امریکہ کی ہنگامہ آرائی پر وزارت خارجہ کے ترجمان محمد علی حسینی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس عظیم اور حیرت انگیز خلائی کامیابی کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے ایرانی قوم کی خود اعتمادی اور بلند حوصلے کا نتیجہ قرار دیا، اور کہا کہ اس سے ملت ایران کی فلاح و بہبود کے لیے استفادہ کیا جائے گا. سید محمد علی حسینی نے امریکی وزارت خارجہ کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے لیے قابل فخر سائنسی اور تکنیکی ترقی کو عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے مربوط کرنا اور خطرہ بنا کر پیش کرنا ایک نامناسب اور دھوکہ دینے والا عمل ہے، جس کا سرچشمہ واشنگٹن کا غیر اخلاقی اور تسلط پسندانہ رویہ ہے. امریکی حکام یورپ اور خلیج فارس کے لیے ایران کو خطرہ بتا کر یورپ اور خلیج فارس میں میزائلی سسٹم نصب کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس عمل کا جواز پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ایران کی سائنسی ترقی سے امریکی حکام کے غصے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 28 برسوں سے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر پابندیاں لگائی ہیں، اور ایران کی ترقی روکنے، اسے اکیلا اور کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اسی بنا پر وہ ہرگز قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایران اپنی داخلی صلاحیتوں اور وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لے اور یہاں تک کہ خلائی میدان میں بڑی طاقتوں کے انحصار کو ختم کر کے اپنا نام خلائی کلب کے 11th رکن کی حیثیت سے درج کرا دے.
امریکہ کے خفیہ اداروں کے سربراہوں نے ایک بار پھر القاعدہ کو امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ گروہ امریکہ میں ایک بڑا حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اس موقع پر اور ایک ایسے وقت جب امریکہ میں صدارتی انتخابات آنے والے ہیں، اس طرح کے بیانات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ملاحظہ کیجیے ہمارے اس تبصرے میں.
پچھلے دنوں امریکی خفیہ ایجنسیوں کے دو سینئر عہدیداروں نے اس ملک کی سینٹ میں بیانات دیے ہیں. پہلے سی آئی اے کے سربراہ مائیکل ہیڈن نے سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں اپنے بیان میں کھل کر اس بات کا اعتراف کیا کہ سی آئی اے نے تقریباً 5 سال قبل القاعدہ کے ارکان کے لیے بنائے گئے 3 جیلوں میں ان سے باز پرس کے دوران پانی کے اندر مجازی طور پر ڈبونے کی روش کا استعمال کیا۔ مائیکل ہیڈن نے کہا کہ اس طرح کے شکنجے سے اس وقت استفادہ کیا گیا جب کہا جا رہا تھا کہ امریکہ میں ایک بہت ہی خطرناک حملہ ہونے والا ہے۔ سی آئی اے کے سربراہ کا یہ بیان در حقیقت پانی میں ڈبونے کے ہتھ کنڈے اور شکنجے کا پہلا باضابطہ اعتراف ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی قومی انٹیلیجنس کے سربراہ نے سینٹ کی ایک کمیٹی میں اپنے بیان میں کہا کہ القاعدہ کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور یہ گروہ پاکستان میں اپنے ٹھکانوں کو مضبوط کر رہا ہے، دوبارہ خود کو منظم کر رہا ہے، وہ اپنے افراد کے لیے مسلسل ٹریننگ اور تربیت کے انتظامات میں لگا ہوا ہے تاکہ امریکہ میں حملہ کرنے کی توانائی حاصل کر سکے اور القاعدہ اپنے آخری ہدف تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، یعنی وہ امریکہ میں حملے کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اس کام کے لیے وہ اپنی توانائی بھی بڑھا رہا ہے۔ اس امریکی خفیہ عہدیدار نے کہا کہ القاعدہ مغربی لیے افراد کا انتخاب کر رہا ہے اور ان کو تربیت دے رہا ہے تاکہ یہ لوگ امریکہ کے اندر داخل ہو کر وہاں اپنی کاروائیاں آسانی سے انجام دے سکیں۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ پچھلے ہفتوں کے دوران القاعدہ گروہ کی طرف سے خطرات کو لے کر بش انتظامیہ کو جو تشویش لاحق ہوئی ہے اس کے پیش نظر مائیکل ہیڈن اور مائک کینل پاکستان کا دورہ کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ وہ حکومت پاکستان کو قبائلی علاقوں میں جنگجوؤں کے خلاف مزید کارروائی کرنے پر راضی کر سکیں۔ جیسا کہ مائک کینل نے اپنے بیان میں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں انتہا پسند عناصر اس ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے خطرہ تصور کیے جا رہے ہیں۔ بنابراہ پاکستان کے فوجی حکام کو چاہیے کہ ان عناصر کے خلاف اور زیادہ سخت کارروائی کریں تاکہ ان عناصر کا صفایا کیا جا سکے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اس طرح کے بیانات کیوں سامنے آ رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ان امریکی حکام کے بیانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد 6 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بش انتظامیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی اور اصولی طور پر دہشت گردوں کے خلاف جنگ کا مقصد در حقیقت عراق اور افغانستان جیسے حساس علاقوں پر قبضہ کرنا تھا اور توسیع پسندانہ اہداف کو حاصل کرنا تھا۔ دوسری طرف امریکہ کے انٹیلیجنس کے اعلیٰ رتبہ عہدیدار امریکہ میں القاعدہ کے خطرے کے دوبارہ بڑھ جانے کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ اس طرح وہ افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی کو برقرار رکھنے کا جواز فراہم کر سکیں اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی قبائلی علاقوں میں ممکنہ مداخلت کا راستہ ہموار کر سکیں، اور اسی طرح امریکہ کے صدارتی انتخابات کے ابتدائی مراحل کی تکمیل سے بھی دراصل ریپبلکنز کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ وہ آئندہ صدارتی انتخابات میں شکست سے دوچار ہوں گے، اس لیے وہ اپنی اس شکست کو ٹالنے کے لیے امریکہ کے خلاف القاعدہ کے خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں اور وہ اس موضوع کو اچھال کر ڈیموکریٹس کے مقابلے میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ایک طرف سے سی آئی اے کے سربراہ مبینہ دہشت گردوں کو شکنجے دیے جانے کا اعتراف کر کے اس طرح کے شکنجے کو اس لیے جائز قرار دے رہے ہیں کہ امریکہ میں القاعدہ کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور دوسری طرف امریکہ کی قومی انٹیلیجنس کے سربراہ کینل بھی امریکہ میں القاعدہ کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے افغانستان اور پاکستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ممکنہ فوجی اقدامات کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔
القاعدہ کو امریکہ کے لیے خطرے کے طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی امریکی حکام کی کوشش ملاحظہ فرمایا۔ اور برطانیہ کے تفتیشی ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے محترمہ بینظیر بھٹو قتل کیس کے سلسلے میں اپنی تحقیقاتی رپورٹ آج پاکستان میں وزارت داخلہ کے حوالے کر دی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی موت گولی لگنے سے نہیں بلکہ خود کش دھماکے کی شدت کی وجہ سے ان کے سر میں چوٹ لگنے سے ہوئی ہے۔ اس درمیان پاکستان پیپلز پارٹی نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی اس رپورٹ کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم قتل کی تحقیقات اقوام متحدہ سے چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ مطالبہ شروع دن سے ہی کرتی چلی آ رہی ہے۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اوریا مقبول جان کا یہ ٹیلی فونک تبصرہ۔
اسی طور پر جو کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بینظیر بھٹو کے قتل کے اوپر اقوام متحدہ کی ٹیم کو بلانے کا مقصد بنیادی طور پر جو وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوکل تفتیشی ٹیمیں جو ہیں وہ قاتل کو پکڑ لیتی ہیں، قاتل کے طرف چلے جاتی ہیں، اس راستے کو تلاش کر لیتی ہیں، لیکن اس کی جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اگر اس کے اندر انوالو ہے تو اس تک نہیں پہنچ سکتی، جو عالمی قسم کی سازش اس کے اندر ہوتی ہے اس تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا، اگر پہنچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کے اندر ان کا معاملات جو ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں، ان کی اپنے اختیارات آڑے آ جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہاں پر اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ جس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم بھی اگر جو آئے گی تو اس کا بھی مینڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو اسسٹ کرنے کے لیے ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے. وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم جو ہے وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو پاکستان کی ٹیم جو ہے، جو بنیادی ٹیم جو ہے وہ کرنے والی ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی. اسی لیے انہوں نے اس کو رفیق ہریری کے قتل کے بیسس پہ اوپر کہ جہاں پر کوئی دوسرا ملک انوالو ہو یا کوئی دوسری طاقت انوالو ہو یا کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن انوالو ہو یا کوئی انٹرنیشنل ٹیرر آرگنائزیشن انوالو ہو تو اس تک پہنچنے کے لیے وہ چاہتے یہ ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو ٹیم ہے یہ وہاں پر پہنچے. یہ بنیادی طور پر ایک قسم کا عدم اعتماد کا اظہار ہوتا ہے اس سارے سسٹم کے اوپر جس کے اندر وہ تفتیش ہو رہی ہوتی ہے. اور ان کا ایک جواز یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کم از کم 2 یا 3 مرڈر ایسے ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر کہ جن کی تفتیش ہوئی لیکن وہ فائلیں جو ہیں وہ ساری کی ساری وہ ڈمپ ہو گئیں اور اس کو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. وہ سمجھتے یہ ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یونائیٹڈ نیشنز کی ٹیم جو آئے گی تو وہ بھی کوئی نتیجہ نکال سکے گی کہ نہیں نکال سکے گی. فار ایگزامپل اگر اس سارے کے معاملے کے اندر امریکہ جو ہے اس کی انوالومنٹ شامل ہوتی ہے تو کیا یونائیٹڈ نیشنز جو ہے اپنے اس مینڈیٹ سے اوپر چلے جائے گی کہ اس کسی عالمی طاقت کا ہاتھ یا گریبان پکڑ سکے؟ تو یہ بڑا ایک اس کا سوال ہے کہ اگر وہ یہاں سے بھی تفتیش پہ اعتماد کرتے ہیں تو اگلی تفتیش کے میں اس کو نتائج نہیں ملتے تو ان کے لیے بہت عجیب سی صورتحال بن جائے گی.
یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اوریا مقبول جان. اور اب ایک بین الاقوامی موضوع. مشرقی یورپ میں امریکہ کے میزائلی سسٹم کے نصب کیے جانے کے منصوبے کو لے کر روس اور امریکہ میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. اس سلسلے میں پیش خدمت ہے ہمارا یہ تبصرہ.
مشرقی یورپ میں امریکہ کے میزائلی سسٹم کو نصب کیے جانے کا معاملہ روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کا باعث بن گیا ہے. اور اس سلسلے میں روس کا تازہ ترین رد عمل اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی کیسلیاک نے کہا کہ آج ایسی کوئی قابل قبول دلیل امریکہ کے پاس نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکے کہ اسے مشرقی یورپ میں اپنا میزائل سسٹم نصب کرنے کی ضرورت ہے. روس کے نائب وزیر خارجہ نے انٹرفیکس سے اپنی گفتگو میں قبلہ نامی راڈار کے بارے میں کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس راڈار کی صلاحیتوں سے استفادہ اور آرماویر راڈار کا استعمال کر کے اپنے میزائلی سسٹم کو تقویت پہنچائے. اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہم نے قبلہ نامی راڈار سے استفادے کی تجویز اس صورت میں دی تھی کہ واشنگٹن اپنے میزائلی سسٹم کے قیام کا اپنا ارادہ تر کر دے. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ میزائلی سسٹم نصب کرنے کے اپنے فیصلے سے باز آ جائے تو ہم اس راڈار کے دوبارہ نصب کرنے کی تجویز پیش کریں گے. اسی طرح روسی وزارت خارجہ کے ایک اور سینئر عہدیدار الیگزینڈر گروشکوف نے بھی اعلان کیا ہے کہ ماسکو چاہتا ہے کہ واشنگٹن جس طرح سے میزائلی خطرات کی باتیں کرتا ہے اس طرح کے خطروں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے بلکہ واشنگٹن معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ پولینڈ کے وزیر خارجہ نے واشنگٹن کے اپنے دورے کے بعد کہا کہ ہم ابھی آدھے راستے میں ہیں اور فقط اس منصوبے کے بنیادی امور کے بارے میں ہی ہمارا اتفاق ہوا ہے جبکہ ابھی بہت سے ایسے معاملات باقی ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. مجموعی طور پر ایسا نظر آتا ہے کہ روس کے اعتراضات کے باوجود اور حتیٰ اس ملک کے عملی اقدامات من جملہ یورپ میں روایتی فوج کے معاہدے سے نکلنے اور کلنگراڈ کے علاقے میں فوجی دستوں میں تبدیلی اور بیلاروس کے ساتھ فوجی تعاون جیسے فیصلے کے بعد بھی واشنگٹن اس بات پر مصر ہے کہ جمہوریہ چیک اور پولینڈ میں اپنے میزائلی سسٹم کو نصب اور روس کے ایٹمی پروگرام کو کنٹرول کرے. مشرقی یورپ میں امریکہ کے میزائلی سسٹم کے بارے میں روس کے عملی اور اعلان شدہ رد عمل سے اس بات کی غمازی ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان مفاہمت کا کوئی راستہ بچا نہیں ہے کیونکہ روس امریکہ کے اس میزائل منصوبے کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کرتا ہے. روس نے اپنے اس موقف سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جمہوریہ چیک اور پولینڈ کے ساتھ امریکہ کے اصولی اتفاق پر بہت ہی زیادہ حساس ہے اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ امریکہ کے حتمی سمجھوتے کے بعد اور اس منصوبے پر عمل درآمد کی صورت میں روس اور زیادہ سنجیدہ اقدامات کرنے پر غور کرے گا۔
اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں ترکی کا، جہاں ترکی کی یونیورسٹیوں میں طالبات کے پردے پر عائد پابندی کے خاتمے کے لیے کل پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ حکومت نے طالبات پر پردے کے سلسلے میں جو عائد پابندیاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کر دیا ہے اور اس کی ووٹنگ کے لیے پارلیمنٹ نے منظوری بھی دے دی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اس پر آپ کا مختصر تبصرہ چاہوں گا کہ یہ جو پردے کا مسئلہ ہے ترکی میں، چاہے وہ یونیورسٹیز کالجز، آخر اتنا بحث برانگیز کیوں ہے جبکہ وہاں پر 99% آبادی مسلمانوں کی ہے؟ تو بعض دھڑے یا بعض جماعتیں کیوں اس کی اتنی مخالفت کریں گی صاحب، پردہ نہیں ہونا چاہیے؟
جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی چونکہ گزر رہا ہے ایک زمانے میں، اور ان کر دیا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1980 میں جب فوج برسر اقتدار آئی تو اس نے آ کر ترکی کی جامعات اور یونیورسٹیوں میں طالبات پر پابندی عائد کر دی پردے کی، کہ وہ پردہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے گزشتہ سال جب یہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس کو چونکہ عوام نے بہت زیادہ ووٹ دیے جن کی میں آنا نصیب ہوا، تو انہوں نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ ہم برسر اقتدار آ کر پردے پر عائد پابندی کو ختم کریں گے اور دوسری جو آزادیاں ہیں وہ بھی عوام کو عطا کریں گے، تو اب چونکہ پردے اور
اپنی شخصی اور قانونی آزادی اس کو چھین لیا جائے؟
جی بالکل، سیکولر ریاست ہے تو اس میں ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ آزادی کا ہو رہی ہے تو جواب میں کہوں گا سیکولر جماعتوں کو، جو کہ ان کا سابقہ ہے، ان کا ماضی کا ریکارڈ ہے، اور اس کو وہ خطرے میں محسوس کر رہی ہیں، اس لیے وہ اس کی شدید مخالفت کر رہی ہیں کہ کہیں ترکی میں کم از کم یونیورسٹی میں پردے پر جو عائد پابندی ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔
نقوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ کل ووٹنگ ہوگی، اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا نتیجہ رہے گا آپ کے خیال میں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو مخالف دھڑے ہیں جو پردے پر عائد پابندی کے ختم کیے جانے کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں کہ طالبات پردہ نہ کریں، انہوں نے کہا کہ اگر ووٹنگ ہو جاتی ہے اور طالبات کے حق میں یہ فیصلہ جاتا ہے تو ہم اسے آئینی عدالت میں چیلنج کریں گے۔ کیا خدشات ہیں اس دھڑے کے جو لادین دھڑا ہے، لادین طبقہ ہے؟
جی، اس کے خدشات تو وہی ہیں، ایک تو جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ان کو اپنی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، چونکہ اگر پردہ وہاں پر پردے کی اجازت دی جاتی ہے یونیورسٹی میں تو اسلام کی اور دین کی ایک علامت بن کر وہ سامنے آئے گا، تو اس سے ان کی جو گزشتہ 85 سالہ جو ان کی محنت ہے اس پر پانی پھرے گا۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ یورپی یونین کی رکنیت حاصل کرے اور اس میں شمولیت حاصل کرے، تو جو مخالف اور سیکولر جو جماعتیں ہیں، حکومت کی مخالف ہیں سیکولر جماعتیں ہیں، وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کرتی ہیں کہ یہ کام ایک اسلامی حکومت کے ذریعے انجام پائے، وہ چاہتی ہیں کہ ایسا تو ہو، یعنی ترکی جو ہے وہ یورپی یونین میں شمولیت حاصل کرے، لیکن یہ کام ایک اسلامی حکومت کرے یہ ان کو ناگوار ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام خود ان کے ہاتھوں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک ووٹنگ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکمران جماعت کو اپنی بات منوانے اور بل پاس کروانے میں کوئی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوگی، چونکہ اس کی اور اس کے ساتھ جو اتحادی جماعت ہے ان کو غالب اکثریت پارلیمان میں حاصل.
بہت بہت شکریہ، اور یقیناً ایسے ہی ہے. اور خود صدر اور وزیر اعظم ترکی کے دونوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف سیاسی جماعتوں کا اپنا مفاد ہے، ورنہ اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے طبقے بندی ہوگی تو ایسا کچھ بھی نہیں، چونکہ ترکی کی 99% آبادی مسلمانوں کی ہے، لہٰذا اس میں طبقے بندی یا دھڑے بندی کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. تو ناظرین، ہمارے مہمان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے علی عباس رضوی کے ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.